الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لست من دد ولا دد مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن باز رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموها مثل جيفة خمار وكان لهم حسرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مسعود پر درود و سلام. عرض کر لینے کے بعد گرامی قادر سامعین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین ارشادات گرامی اور آپ کے پاکیزہ اقوال آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. جس قدر آج کی اس نشست میں ممکن ہو سکا. کوشش ہوگی کہ احادیث کی روشنی میں تربیتی نقطہ نظر سے چند باتیں آپ کے سامنے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ کریم ذات توفیقات خیر کے دروازے ہم سب کے لیے وا فرمائے. انسانی ذات کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک یہ ہے کہ اس میں حسن ہو, دوسری چیز یہ ہے کہ معیاری تحسین ہو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ جمال ہو. جو کچھ انسانی ذات میں آپ ظاہر کی نظر سے دیکھیں اور وہ آپ کے دل اور روح میں کھب جائے اور اپنا مقام پیدا کرے, یہ ہے حسن. اور ذات کو سدھارنے کے لیے اور اس میں بہتری لانے کے لیے کوئی ایسا اہتمام جو ذات کے اندر نہ ہو خارج سے ہو لیکن اس سے انسانی شخصیت کی نشو و نما بہتر نظر آئے, یہ ہے تحسین. اور انسانی ذات کی وہ خوبیاں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی, بصیرت اور فراست سے سمجھ آتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ باطنی خصائل اور باطنی خوبیاں, یہ جمال کہلاتا ہے. اور ایک مکمل شخصیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے عطیات ہوں گے اگر اس میں حسن بھی ہو, وہ تحسین کا معیار بھی ٹھیک پا لے اور اللہ سبحانہ نے اس کو جمال کے سرچشموں سے بھی آشنا کر دیا ہو. اسی بات کو کھولنے کے لیے یوں عرض کروں گا کہ معیار حسن کا اپنا اپنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالا رنگ جاذب نظر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بلیک بیوٹی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک سفید رنگ جاذب نظر ہوتا ہے اور وہ وائٹ بیوٹی ہے, درخشندگی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاجوں میں طلب اور کسب کے پیمانے مختلف رکھے ہیں. دنیا کے اندر تھوڑے سے نہیں, ملینز کے حساب سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سفید رنگ اچھا نہیں لگتا, وہ کالے رنگ سے پیار کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کالا رنگ اچھا نہیں لگتا, لیکن بہرحال انسان کے چہرے کی رنگت کا دلوں کو متاثر کرنے سے تعلق ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چہرے جو ہیں وہ متاثر کرنے میں کوئی رول ادا نہیں کرتے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بعض چہرے دیکھنے سے وہ لطف آتا ہے, جیسے کتاب کی تلاوت کرنے سے انسان محسوس ہوتا ہے, اور بعض چہروں کو دیکھ کر اتنی تنقیر اور نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ شاید ایک ایک ہفتہ انسان کا مزاج ٹھیک نہیں ہوتا. آنکھ ہے, آپ نے ادب کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ آنکھ شربتی ہے, یہ آنکھ نرگسی ہے, یہ آنکھ مقناطیسی ہے, یا یہ آہو چشم انسان ہے کہ ہرن کسی آنکھ رکھنے والا آدمی ہے. اور جس وقت نظر کی بے وفائیاں آپ لفظوں میں تعبیر کریں تو کہتے ہیں فلاں شخص طوطا چشم ہے, اس کی آنکھ طوطے کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا بھی ایک دخل ہے, وہ متاثر بھی کرتی ہے, وہ جلاتی بھی ہے, بناتی بھی ہے, اور گراتی بھی ہے اور اٹھاتی بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ساری کائنات بنائی ہے اسی نے نظروں میں تاثیر بھی رکھی ہے. زلف ہے, اگر اٹی ہوئی ہو, میلی ہو, ٹھیک نہ ہو, سنوری ہوئی نہ ہو, تو آپ کسی ایسے گندے شخص کو دیکھ کے کہیں گے کہ زلفیں رکھنی ہی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی حسن کا شہزادہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے اپنی حیات کو ضرب دینے میں کامیاب ہو جائے, اور اس کی گنگریالی زلفوں سے رحمت اللہ علیہ وسلم کی امبرین زلفوں کی خوشبو آنے لگ جائے, یہی زلف حسن کا معیار بن جائے گا. تحسین ہے, تحسین کا مطلب ہے کہ اچھے کپڑے پہننا. اگر آپ کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوں تو بعض اوقات آپ بادشاہ لگیں گے, شہر یار, تاجدار. کپڑے آپ ٹھیک نہیں پہنتے تو شہر یار بھی ہو, تاجدار بھی ہو, اس نے کپڑے ٹھیک نہ پہنے ہوں تو وہ جناب قصب کرنے والا لگتا ہے, وہ شہر یار نہیں لگتا ہے. بات کو سمجھانے کے لیے اس کو کہ میرے دادا جی محترم اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتے تھے, تو ہمارے علاقے میں جو چارپائیاں بنتی ہیں وہ کچے چمڑوں کی رسیاں بنا کر بنائی جاتی ہیں, اور ایک زمانے میں ہمارے کلچر کا حصہ تھا کہ اس قسم کی چارپائیاں بنائی جاتی تھیں. لیکن اس میں محنت بڑی پڑتی ہے, مشقت پڑتی ہے. دادا جی صاحب اپنا ماما منہ پر لپیٹ کر کے چمڑے کی رسیاں بنا کر کے چارپائی بنا رہے تھے, تو پانچ دس مرید آئے اور انہیں بے دھڑک بڑا تیز اور تیکھا سا سلام کرنے کے بعد کہا کہ بابا اندر پیغام بھیجو پیر صاحب کی طرف کہ مہمان آئے ہیں ان کے. تو میرے بابا جی صاحب نے وعلیکم السلام کہا, اور کہنے کے بعد کہا اچھا میں پیر صاحب کو بتاتا ہوں, آپ اندر تشریف لے کے اور کپڑے بدلے. کپڑے بدلنے کے بعد ماما سر پہ رکھا, باہر تشریف لائے تو وہ لوگ دست بوسی کرنے لگے. میرے ماما محترم بابا جی صاحب نے کہا میں پہلے بھی وہی تھا آپ بھی وہی ہوں، لیکن اچھے کپڑوں نے مجھے پیر صاحب بنا دیا ہے اور لباس کا ٹھیک نہ ہونے نے مجھے مسلی بنا دیا، اور حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ تو جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حسن کا پیمانہ نہیں دیا، تحسین کا بھی معیار دیا ہے کہ بال رکھو تو کس طرح رکھو اور کپڑے پہنو تو کس طرح پہنو، کپڑوں کا رنگ کیا ہو، اس میں صفائی کیا ہو، اس میں طہارت کیا ہو، خوشبو کا اہتمام کس قدر ہو، کتنا ہو، کس حد تک ہو، اور اس لیے چیز ہے جمال۔ میرے پیارے جمال کے لیے کوئی فرضی اہتمام نہیں کیا جا سکتا، جیسے سورج میں اللہ ہی نے روشنی رکھی ہے، مہتاب میں چاندنی رکھی ہے، اور پھولوں میں نزاکت اور حسن رکھا ہے، اس اللہ نے دلوں کے اندر بھی کچھ خصائص پیدا کیے ہیں، خوبیاں اللہ عزوجل سبحانہ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بہت کریم ہوتا ہے اس کو محاسن اخلاق کے یہ خوبصورت امتیازات بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب آئیے میں اس طرف بڑھوں جو رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں نے پڑھے ہیں۔ تینوں اقوال کا تعلق شخصیت کے حسن، شخصیت کی نشو و نما اور شخصیت کے جمال اور ظاہر اور باطن کے کمال کے ساتھ ہے، خصوصاً وہ لوگ جو دین کے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہیں بہرحال ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور ایک عام مسلمان کو بھی بلکہ ایک عام انسان کو بھی اگر ان چیزوں کی طرف توجہ میسر آ جائے بہترین انسان بن سکتے ہیں، بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، بہترین عالم بن سکتے ہیں، اور بہترین خادم دین بن سکتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لست من دد ولا دد منی، مجھے خود بھی اس لفظ کی تہ میں اترنے کے لیے کچھ وقت صرف کرنا پڑا، اور حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑی، لیکن جو کوشش کرتا ہے وہ پا بھی لیتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ لست من ددن، دال اور دال، اور آگے پھر اس کی رفع کی کہ ولا دد منی، نہ میں دد سے ہوں نہ دد یا دد مجھ سے ہے۔ ایک انسانی کیریکٹر کا ایسا منفی پہلو جس کی تردید فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسے لوگوں میں سے ہوں جن کے اندر یہ درد ہو. آئیے آپ اس لفظ کا معنی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس سے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کی بھی سمجھ آ سکتی ہے. میلاد شریف کے مہینے میں ہمیں اس لفظ کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اسے سمجھا جائے. ہمارے اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے داد دینا. فلاں شخص نے شعر پڑھا اور فلاں شخص نے اس کی داد دی. یہ داد کیا چیز ہے جو دی جاتی ہے اور یہ لی جاتی ہے؟ جناب علی، انسان کا دل جس وقت عواطف اور جذبات سے بھر جاتا ہے تو اندر کا پیمانہ جس وقت جذبات سے بھر جائے تو پھر وہ نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. اور اس کے نفرت اور محبت کے اظہار میں اس کا پورا بدن انوالو ہو جاتا ہے. زبان، آنکھ، لب، ہاتھ، بلکہ بعض اوقات پورا بدن. تو یہ جو داد لفظ ہے اس کا قبیلہ دود ہی ہے جس کی نفی کی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے. میں عرض کروں گا کہ اس کی اصل امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. فی وقت میں الفاظ اور کلمات سے مدد حاصل کر رہا ہوں. تو آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایک شخص نے قرآن حکیم پڑھا. دو آدمی آپ کے سامنے قرآن حکیم سن رہے اور دونوں کے سننے کا انداز اپنا ہے. ایک سنتا ہے، آنکھوں میں پانی آ گیا، اس کا تخیل اطاعت اور انقیاد سے بھر گیا، قرآن کے ملکوتی اسلوب نے اس کے دل کو ہلایا اور اس کے باطن کی تاروں پر محبت کے ترانے جس کو گونجنے لگے. تو اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی بےتابی کا اظہار کرنے کے لیے اس نے کہا سبحان اللہ. اتنے انداز ہے داد دینے کا. یہ بھی داد دی گئی ہے کہ کہنے والے نے کہا سبحان اللہ. اور اگر ایک دوسرا فرد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کے اندر بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے جذبات کی آبیاری کے لیے یا اپنے اندر والے انسان کی تسلی کے لیے یا اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اور اپنی مسرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پنجابی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں بھنگڑا ڈالتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، کسی کی گردن زخمی، کسی کا سر زخمی، کسی کا کندھا زخمی، کسی کا بدن زخمی، محفل کا تقدس زخمی. تو یاد رکھیے جس نے سبحان اللہ کہا ہے اس کو نہیں کہیں گے کہ اس نے داد دی ہے. یہ جیسے بھنگڑا ڈالا ہے کہیں گے اس نے داد دی ہے, داد اس نے دی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو داد دینے کا کنبہ ہے وہ اپریشیٹیبل نہیں ہوتا, اور جو آدمی کہتا ہے جزاک اللہ سبحان اللہ گردن جھک کے لیے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اس نے حضور کی سنت ادا کی, اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عکس اور پرتاؤ اپنے اندر. اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبحان اللہ کے علاوہ آپ ہاتھ ہلا نہیں سکتے یا زبان سے کوئی اور لفظ کہہ نہیں سکتے. جناب بات وہ ہوگی کہ جس حرکت یا جس لفظ کا تعلق رحمت عالم علیہ السلام کی سنت سے نہ ہو اسے کٹ جائے. اگر سنت کے دائرے کے اندر رہا تو کم از کم اسے داد تو نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ دودھ سے رحمت عالم علیہ السلام کا یہ میرے قبیلے کی چیز نہیں ہے, میں اس سے نہیں ہوں. ہمارے داد دینے کا یہ بھی طریقہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے سید صاحب ہمارے شہر سے قریب ایک چھوٹے قصبے کے اندر تقریر فرما رہے تھے. ان کا تعلق سید قبیلے سے تھا, تو بندے نے خوش ہوا بہت خوش ہوا, کہنے لگا واہ سید جمانے والی ہے, کیا خوش کیتا ہے. اب ہوا وہ خوش ہے لیکن پنجابی کا جو سٹائل یوز کیا ہے تو مجھے ان مقرر صاحب کے لفظ بھی یاد آئے کہ یہ لوگ داد بھی دیتے ہیں تو بے داد دیتے ہیں. ان کے داد دینے کا جو انداز ہے ان کو کون سے کہے کہ جناب داد دینے کے لیے بھی باسلیقہ آدمی ہونا چاہیے. شاعری کے فن میں کہا جاتا ہے کہ شعر کہنا آسان ہوتا ہے, شعر شناخت ہونا مشکل ہوتا ہے. شاعری سخن ہونا آسان ہے لیکن سخن شناخت ہونا بہت مشکل کام ہے. کہنے والے کے لیے کہنا شاید آسان ہو لیکن سننے والا اپنے اوپر گرفت رکھ کے وہ سنے. اچھا اب آپ بھی اگر نہیں سمجھے تو میں ایک اور لفظ آپ کو آپ کی فارسی زبان سے سناؤں, کیونکہ ابن منظور نے کہا کہ اس لفظ کی جو تعریف ہوئی ہے اس میں عجمیت بھی ہے اور یہ لفظ منتقل ہوا ہے عربوں کی طرف, اور اگر منتقل ہوا ہے تو پھر زبانوں کی سیر کرنی پڑے گی. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جیسی فصیح کتاب کے اندر بھی تحقیق کے مطابق 21 سے زیادہ عبرانی کے لفظ ہیں اور 61 سے زیادہ سوریانی کے لفظ ہیں. بذات خود یہ بنی اسرائیل لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا نہیں ہے, اسی طرح اور بھی کئی الفاظ ہیں. ابراہیم لفظ جو ہے, اسماعیل لفظ جو ہے, یہ ایل لفظ ہی جو ہے یہ عربی زبان کا نہیں ہے, دوسری زبانوں سے منتقل ہو کر کے عربی زبان میں آیا ہے. تو بہت ایک صاحب لغت میں دلچسپ بات تھی اس لفظ پر کہ جس کو آپ دادا کہتے ہیں, دادا یہ فلاں دادا ہے اور فلاں دادی ہے, اس کی اثر بھی دودھ ہے. اور عرب اس لفظ کی اچھائیوں یا برائیوں سے بہت دور ہیں, بعید ہیں, اس لیے کہ وہ جد کہتے ہیں, وہ دادا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. جد جد الجد جد جد الجد, تو وہ ان کے الفاظ کی کہانیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی جاتی ہیں. جناب علی دادا کو دادا کیوں کہتے ہیں؟ فارسی زبان کا ایک صاحب لغت لکھتا ہے کہ اس لفظ کی اصل ہے لاؤ لہب, دودھ کا معنی ہوتا ہے کھیل اور کود, جس کو آپ بولتے ہیں لاؤ و لہب. اور اسی لیے میرا جو مہشی ہے اس کتاب کا اس نے دودھ لفظ پر اس کا معنی یہ لکھا, اللہ واللهب. اس لفظ کا معنی ہوتا ہے کھیل اور کود، غفلت کے ساتھ جو کھیل کود کی جائے. سمجھنا چاہوں گا. پھر دادا کو دادا کیوں کہتے ہیں؟ دراصل ابا اور امی مصروف وہ بہت زیادہ ہو جائے تو پوتوں اور نواسوں کو دادے دھاگیاں کھلاتے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی کندھے پر چڑھ گیا، کوئی گودی میں جا کر کے بیٹھ گیا، اور دادا اپنے آپ کو سپیئر کرتا ہے اپنے پوتوں کی خاطر. اور ہماری پنجابی زبان میں یہ لفظ مشہور ہو گیا کہ جناب سود سے مول سے سود جو ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو یہ جو پوتوں کے ساتھ محبت عواطف انسانی کے اندر اللہ رب العالمین نے اتار دی ہے، یہ رشتے ناطے جس ذات نے بنائے ہیں، اس کی اصل حکمت کو تو وہی جاننے والا ہے. لیکن باپ اور ماں اپنے بچوں سے وہ پیار نہیں کرتے جو ایک دادے کو اور دادی کو پیار ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کا دل بہلانے کی خاطر ان کو کھلواتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں. میں اس لفظ کو کھیل نہیں کہتا کیونکہ یہ حریم رسالت کی ہے. میں حریم رسالت کے کسی لفظ کو، کسی فعل کو کھیل کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں تمثیل ضرور دوں گا حدیث شریف سے، اور آپ خوش ہوں گے کہ یہ جو نانا اور دادا ہے اس کے اندر اس جذبے کی موجودگی پر استدلال کرنے لگا ہوں میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے. کیا ایسے نہیں ہوا کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام سواری بن گئے اور اپنے گھٹنے زمین پر رکھے اور اپنے ہاتھ بھی زمین پر رکھے اور حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اور دیکھنے والے نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، تو حضور نے فرمایا کہ سواری اچھی نہیں ہے، سوار بھی تو اچھا ہے. تو یہ جناب کون رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا میں اتر نہ جائے کہ وہ ہستی جس ہستی نے اگلوں پچھلوں کو اخلاق عالیہ اور ادب عالیہ کا درس دیا اور ایمان سازی کی، ایمان آفرینی کی، لیکن عواطف قلبیہ میں، یعنی جس کو آپ جذبات بولتے ہیں، یا نشو نما کہیں یا تربیت کہیں، کہ وہ وقت کیسا لگتا ہوگا کہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو پیچھے چھوڑنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان لا زمان کے انوار میں اترنے والے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قدس کے منبر پر کھڑے ہونے والے اور مسلح پہ نبیوں کی امامت کرانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر کعبہ کا وہ خطیب جس کی خطابت کی مثال نہ آدم تک پیغمبروں میں اور نہ قیامت تک آنے والے ریفارمرز میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مصطفی میں لا شریک لہو بنا دیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، میں نے کہا کہ ان اوصاف کے مالک، پھر جس وقت وہ اس طرح ہاتھ رکھ کر کے وہ جس وقت حسین کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوگا، کیسے لگتے ہوں گے جناب؟ ساری فارمرز کے لیے، مفکرین کے لیے، محققین کے لیے، خشکی کے دائروں میں یبوست بانٹنے والوں کے لیے، جن کو مربی ہونے کی حکمت نہیں آتی، اس لمحے پر ذرا رک کر کے رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر سے مستفید ہونا چاہیے. میں صرف اتنا کہوں گا، اگر مرکب اچھی ہے، سواری اچھی ہے، تو راکب بھی تو خوبصورت ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ ایک نانے کے دل میں نواسے کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے، ایک دادے کے لیے، پوتے کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے. تو جناب جس وقت دادا اپنے پوتے کو، جس وقت اس کا دل بہلانے کی خاطر اس کو مصروف کرے، تو جناب اس کو بولتے ہیں کہ یہ دودھ ہے اور اب یہ دادا ہو گیا ہے، کیونکہ اس لفظ کی اصل میں لاہ لہب ہے. تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ لاہ لہب کا کیا تعلق؟ لست من ددن ولا ددن، میں اس قبیلے کا انسان نہیں ہوں کہ میں اس قسم کے کام کروں. جناب میں آپ کو آج کی علیل سی بیمار سی گفتگو کے اندر، بیمار اس لیے کہ جتنی مصیبت سے میں آج آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ اپنے رسول کریم علیہ السلام کے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ دین کا خادم، استاد، معلم، ریفارمر، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا جتنا کھیل کود سے بچے گا، غفلت سے بچے گا، فضول حرکات سے بچے گا، اللہ عز و سبحانہ لوگوں کے دلوں میں اتنا ہی اس کا احترام، اتنا ہی احترام پیدا کر دیں گے. کسی زمانے کا تجربہ، ڈاکٹر بوگدان نے اپنی یاداشتوں کے اندر نقل کیا ہے، یہ کنورٹڈ مسلم ہے اور میرے پاس ایک دفعہ تشریف بھی لائے تھے، ملاقات بھی ہوئی تھی ان کی، ایک کتاب بھی ان کی میں نے چھاپنے کا اعزاز حاصل کیا تھا. تو ڈاکٹر کوپن سکی نے اپنی یاداشتوں کے اندر ایک جگہ لکھا تھا کہ میں ترکستان گیا اور وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بانہوں میں بائیں ڈال کر کبھی اوپر بیٹھتے کبھی نیچے، اور وہ ناچتے اور ذکر کرتے. تو ان کو دیکھ کر کے وہ کہتا ہے کہ میں نے برجستہ یہ کہا تھا کہ اگر یہی کچھ اسلام قبول کر کے کرنا ہے تو مجھے پھر اپنے وطن کے اندر ہی رہنا چاہیے، مجھے اسلام کی طرف اور دین مبین کی طرف پھر مارچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، مجھے تو کوئی ایسا سلیقے کا انسان چاہیے کہ جس کے گھٹنوں کے سامنے میں بیٹھوں تو وہ دور رسول کی یاد تازہ کرا دے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی بالادستی کا تصور اس کے ہاں ہو. میرے عزیز، ایک دفعہ مجھے ٹیلی فون کر کے کسی شخص نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ ہمیشہ تقریر کیوں کرتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر انہیں اپنے ذوق کے مطابق اس کا معنی بھی کیا. تو میں جب کسی کو مخاطب کرتا ہوں کہتا ہوں یہ دودھ مانے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، دودھ مانے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ خود انہوں نے ذوق سے معنی کیا کہ اس کا مطلب ہے دودھ ماں، دودھ الگ اور ماں الگ. تو میں نے کہا نہیں، یہ دودھ ماں نہیں ہے، دودھ دھوئیں کو کہتے ہیں، دودھ دھوئیں کو کہتے ہیں، اور دودھ مان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چولہے پر جو پیدا ہوئے ہوں، مطلب بہن بھائی سارے، دادا دادے، نانی نانی، وہ پرانے زمانے میں جب آگ کا چولہا جلتا تو سارے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے. تو قبیلے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دودھ مان، کہ فلاں شخص جو ہے وہ دودھ مان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو دودھ کا معنی ہوتا ہے دھواں، اور اگر اس کا معنی دھواں ہو تو اب میں توجیہ کرنے لگا ہوں حدیث شریف کی، اللہ مجھے غلطیوں سے بچائے. رحمت عالم علیہ السلام فرمایا کہ لست من ددن ولا ددن، میں ان سے تھوڑا ہی ہوں جو لوگوں کو دھواں دینے کے لیے آتے ہیں، میں تو ان سے ہوں جو لوگوں میں روشنی بانٹتے ہیں، رحمت بانٹتے ہیں، خوشبو بانٹتے ہیں، کیریکٹر بانٹتے ہیں. اور ددن اس بادل کی ٹکڑی کو بھی کہتے ہیں جس سے بارش نہ برسے. آئے آپ نے دیکھا کہ بادل آئے, گٹا چھائی, چھانے کے بعد لیکن ہواؤں نے اس کو بکھیر دیا, اور جب بکھیرا تو اس کے اندر سے پانی نہ نکلا اور بارش نہ ہوئی. تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا تھے مجھ سے پہلے قیادتیں دونوں طرح کی ہوئی ہیں, انہوں نے کام کیا, بعضوں نے نتائج دیے, بعضوں نے نتائج نہ دیے, بعضوں نے تھوڑے دیے, بعضوں نے زیادہ دیے, لیکن فرمایا کہ میں تدن نہیں ہوں, کہ ایسی ابر کی ٹکڑی نہیں ہوں کہ جس سے فیض کا می اور باران کرم نہ برسے. میں وہ محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا زمانہ ہو یا پچھلا زمانہ ہو, ابر محمد برستا رہے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے سرچشمے جاری اور ساری ہوں گے. آئیے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک نقشِ جمیل بتاؤں. بہت اونچا نہیں اور بہت کم قد کا بھی نہیں, مکہ شریف چلے جائیں تو درمیانے قد کا ایک پہاڑ ہے, اور اس کی چوٹی پر دو چرواہے کھڑے ہیں, اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میرے بھائی کیا تمہارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ایک میٹھا سا شخص کچھ دنوں کے بعد آتا ہے, آ کر کے اس غار میں وہ بیٹھ جاتا ہے, اس کی ادائیں بہت میٹھی ہیں, اس کا انداز جاذب نظر ہے, اور وہ ملکوتی کلمات جس تک اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, تو اس نے کہا کہ روح کھینچتی ہے اس کی طرف. اس نے کہا میرے بھائی میں نے بھی دیکھا ہے, لیکن آج بہت سارے دن گزر چکے ہیں, وہ نظر نہیں آئے. اس نے کہا کہ اب تو شام ہونے والی ہے, شاید آ نکلیں, اتنی سی دیر ہوئی کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ چادر اوڑے, بلکہ کمبل اوڑے, آپ ذرا ان چرواہوں سے بچ کر کے پکڈنڈی کے راستے سے غار حرا کے اندر جلوہ فروز ہوئے, اور وہ چرواہا کہتا ہے کہ ایسے لگا جیسے ٹھنڈا نور برس رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ اس شخص کو اپنے راز میں رہنے دو, چلو واپس گھر چلتے ہیں. جناب غار حرا میں جو کچھ ہوا, اور اقرا بسم ربک الذی خلق کی ساری حکمتیں آپ جانتے ہیں, میں اس چرواہے کے لفظ آپ کے سامنے صرف لانا چاہتا ہوں, ان سے میرا مطلب ہے. انہیں دیکھ کے کہا تھا کہ یہ شخص بڑا درد مند انسان ہے, یہ شخص صاحب حزن ہے, درد مند انسان ہے, اور اے میرے بھائی لگتا یہ ہے کہ یہ دنیا میں کوئی ایسا کام کرے گا کہ شرق غرب والے اس کی بلائیں لیں گے. جناب آج میرا دوسرا درس آپ کے نام یہ ہے کہ لہو لہب سے بچنا انسان کی دینی خدمت کے قد کو اونچا کرتا ہے, اور درد مندی انسان کی دعوت کو لوگوں کی روح کی گہرائی میں اتارتی ہے. جس کو آپ سیاہی چوس بولتے ہیں وہ روشنائی کو اتنا جذب نہیں کرتا, اور ریت پانی کو اتنا جذب نہیں کرتی جتنا درد مند آدمی کی باتوں کو لوگوں کے دل اور ان کی روحیں جذب کرتی ہیں. درد مندی دولت ہے, حزن اسلحہ ہے. اللہ اکبر. آج میں حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پڑھ رہا تھا. وہاں نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اگر تمہاری بستیوں میں سے کسی بستی کے اندر تم دیکھو کہ کوئی درد مند انسان ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درد ہے، تو فرمایا پھر اس بستی والوں کو غم نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے اس بستی والوں کو ضرور دے گا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت برستی ادھر ہے جدھر کوئی درد مند انسان بیٹھتا ہے. بظاہر تو وہ چرواہا تھا جس میں وہ دوحا کے درخشندہ اور منور چہرے کی زیارت کی تھی، لیکن اس کے الفاظ کتنے تابناک ہیں اور کتنے شگفتہ ہیں کہ یہ درد مند انسان ہے. پھر بعد کے زمانے میں رسول اللہ علیہ السلام نے خود بھی فرما دیا کہ حزن میرا اسلحہ ہے. بچے اپنی فکری عملی زندگی مضبوط کرنے کے لیے کسی صاحب درد انسان کی صحبت میں بیٹھو. تمہارے دلوں کے اندر درد پیدا کرے. یہ ساری کائنات انہی لوگوں سے منور ہے جو صاحب درد ہیں. جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، زمین پر کہیں غریب نواز چمکتے ہیں، کہیں عبد القادر جیلانی چمکتے ہیں، کہیں علی اجمیری چمکتے ہیں، کہیں یہ سب درد مند انسان تھے. اللہ تعالیٰ کے دین کا درد رکھنے والے عظیم اور قدسی لوگ تھے. درد مندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جناب جس زمانے میں اندلس مسلمانوں کا اندلس، پھر مغرب بن گیا مسلمانوں کی کوتاہیوں سے، اہل کلیسا نے یہ علاقہ مسلمانوں سے چھین لیا. اس وقت کی بات ہے کہ مراکش کے ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے کے سامنے ایک بوڑھا انگریز جس کی 110 سال عمر تھی وہ جا رہا تھا، اور اس نے اپنا سامان اٹھایا ہوا تھا. تو ایک درویش نے کہا تھا مجھے نوکر رکھ لو، تم بہت بوڑھے ہو، میں تمہاری خدمت کیا کروں گا. تو انہیں کہا تم نے مجھے یہ دعوت کیوں دی ہے؟ انہیں کہا میرے حضور کی سنت ہے کہ وہ مکہ کی بوڑھیوں کے سامان اپنے کندھوں پر خود اٹھا لیتے تھے. اور حضرت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے اماموں کے پیچ استری کیے ہوئے ہیں، وہ کب اس قابل ہیں کہ ہم کسی کا بوجھ اٹھائیں، کسی کا ساتھ دیں، کسی کے سر پر دست شفقت رکھیں، کسی کا غم بٹائیں، کسی کے کام آئیں. جناب میں اس لیے نہیں کہ یہ واقعہ سنانا چاہتا تھا، میں اس بوڑھے انگریز کا مقولہ سنانے لگا ہوں. اس نے کہا تھا کہ ہم نے طاقت کے زور سے مسلمانوں سے علاقہ تو چھین لیا ہے، لیکن ہماری قوم یہ راز نہ جان سکی کہ ہم محمد عربی کے کیریکٹر کو اوندا نہیں کر سکے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت اور آدمیت کا جو درد اپنے غلاموں کو دیا تھا، جناب اگر آج اس کا عشر عشیر بھی ہم زندہ کر لیں تو پھر اس دنیا میں انقلاب آ سکتے ہیں. لاؤ لہب سے بچنا ایک حدیث شریف آپ کو سنانے لگا ہوں. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج اذ اراد الشاعر ينشد بڑی بڑی نازک بات ہے، مجھے سمجھانی پڑے گی. کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شاعر اٹھا اور یونشد اس نے شعر پڑھے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خذ الشیطان، اس شیطان کو پکڑو. وہ ام سے کچھ شیطان، رسول اللہ علیہ السلام میں اس شیطان کو باندھ لو. اللہ اکبر. اب اگلے لفظ، لئن یمتلی جوف رجل کیخا خیر له من ان یمتلی شعرا. اگر کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس پیٹ سے زیادہ بہتر ہے جس پیٹ میں شیر بھرے ہو. سختی فرمائی رسول اللہ علیہ السلام نے، سمجھانے کا اس لیے کہا کہ دوسری طرف حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھی، شعر میں پڑھی، اور رسول اللہ علیہ السلام نے دعا دی کہ انہیں روح قدس کی قوت اور طاقت سے اے اللہ نواز دے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ کرم. پھر حضور نے ان من الشعر لحکمۃ، اشعار میں حکمت والے شعر بھی ہوتے ہیں. میں سمجھانے لگوں آپ کو، یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے اوائل اوائل رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حدیثیں نہ لکھو، مجھ سے حدیث کو نہ لکھو. لیکن بعد میں رسول اللہ علیہ السلام نے اجازت دے دی، بلکہ 500 حدیث کا مجموعہ خود زمانہ رسول میں لکھا گیا. خطوط سارے رسول اللہ علیہ السلام نے لکھے. وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید اتر رہا تھا، اور اگر رسول اللہ علیہ السلام اس وقت سختی نہ کرتے تو قرآن مجید کا محفوظ ہونا، اس کا دلوں میں اترنا، اس کا دماغوں میں آنا کس قدر دشوار ہوتا. تو رحمت عالم علیہ السلام نے خصوصاً نقی زندگی میں جب لوگوں کے ذہن اور دماغ شعروں سے بھرے ہوئے تھے، ان کا رخ پھیرنا تھا قرآن حکیم کی طرف، تو رسول اللہ علیہ السلام نے سخت حوصلہ شکنی کی تاکہ لوگ قرآن حکیم یاد کریں. ویسے دردناک بات تو ہے نا جی کہ حضرت امیر خسرو کا ایک سوانح لکھنے والا مؤلف، وہ لکھتا ہے کہ امیر خسرو کے بارے میں جس وقت میں نے پڑھا کہ ان کو 600,000 اشعار یاد تھے تو میں حیرانگی میں مبتلا ہو گیا. لیکن جب اگلے ہی لمحے مجھے پتا چلا کہ امیر خسرو رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے 10-12 قرآن مجید خود سناتے تھے، تو میرا جو استحجاب تھا وہ ختم ہو گیا. جناب علی، بات یہ ہے کہ ہمیں دعائے قنوت یاد نہ ہو، ہمیں نماز کا سبق یاد نہ ہو، ہمیں چہت کلمے یاد نہ ہو، ہمیں ایمان مفصل کا پتہ نہ ہو، ہمیں دین کی مبادیات کا علم نہ ہو، اور شعر جو ہے وہ ہم 100,000 یاد کریں، تو ایسے آدمی کو رسول اللہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہی یہ شیطان ہے، اس کو پکڑو، باندھو، اس کا دل صاف کرو تاکہ اس کے اندر قرآن آ جائے، اس کے اندر جو کارآمد باتیں ہیں وہ آ جائیں. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک علم ہے، جس طرح علم صرف ہے، علم ناب ہے، علم بدائے، علم عروض ہے، میرے پیارے اسی طرح علم ترجیحات ہے. پرائیورٹی کا ایک علم ہے، اور یہ تصوف کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے. ہمارے مدارس میں تو ماشاءاللہ کی سائنسز پڑھاتے ہیں، لیکن اس قسم کے علوم پڑھانے کی فرصتیں کب ہیں؟ تو ان میں ترجیحات کا مطلب یہ ہے کہ کس ٹائم میں نے کون سا کام کرنا ہے. 25 سال کی عمر میں ہوں تو مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، 30 سال کی عمر میں ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور مجھے بیماری لگ گئی ہے تو اس وقت میں کس چیز کو ترجیح دوں. وہ میرے بچے جو دورہ حدیث شریف پڑھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بچے فارغ ہونے کے ساتھ ہی زندگی کی پرائرٹی طے کریں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے دن مونگ پھلی کا شابالا لانا ہے، دوسرے دن ٹرک کو دھکا دینا ہے، تیسرے دن جناب سرکس میں چلا جانا ہے، چوتھے دن مسجد میں آ جانا ہے، پانچویں دن خانقاہ میں چلا جانا ہے. زیر و زبر حالات زندگی کے، یہ کوئی زندگی ہے؟ تو زندگی کا تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو نہلانا ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو صاف ستھرا کر کے. اگر اللہ سبحانہ نے مجھے 25 سال زندگی دی تو میں یہ کروں گا، میری 30 سال زندگی ہوئی تو میں یہ کروں گا، اگر 40 سال زندگی ہوگی تو میں یہ کروں گا. عزائم سجانا سینے میں اور ڈیسیجن کرنا اپنے بارے میں، جانا یہ بھی سننا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. پہلے 12.5-13 سال مکہ میں عرب آتے تھے، آ کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے کہتے آپ کیوں نہیں حکم دیتے کہ ان کے خلاف لڑا جائے؟ لیکن حضور بھائی میں نبی ہوں، میں نے ہر کام طے شدہ ہے، اللہ کے نزدیک میں اس نقشے کے مطابق چلوں گا، میں تمہارے مطابق تھوڑا ہی چلتا ہوں. تو جناب یہ اپنی زندگی کو منظم کرنا، تو مدنی زندگی میں آ کر کے رسول اللہ علیہ السلام نے صاف شفاف شعر با مقصد جو طاقت دینے والے ہوں کسی فکر کو، ان کی اجازت رسول اللہ علیہ السلام نے دے دی تھی. یہ اس اوائل زمانے کی بات ہے جس وقت قرآن مجید اتر رہا تھا اور توجہات کو فوکس کرنا تھا وحی کی طرف اور کتاب رحمت کی. اگر اس طرح سوچیں گے تو ان دو باتوں سے، دو باتوں میں آپ کو کنٹرڈکشن محسوس نہیں ہوگا. اچھا جی، میں ایک دو حوالے دینے لگوں. مجھے اس دن بہت تکلیف ہوئی تھی، حرم شریف میں طواف کر رہا تھا کعبہ کا، ساری دنیا پڑ رہی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اور وہ جو شرطا ہے جس نے وہ رنگ پکڑ کر کے لوگوں کی ہیلپ کے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. تو نیچرلی میں نے سوچا کہ یہ کوئی قرآن مجید کی تلاوت ہی کر رہا ہوگا، لیکن بڑی ذہنی تکلیف ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں نے دیکھا وہ کتاب ناول تھا عربی زبان کا جو وہ پڑھ رہا تھا. مجھے بتائیے، اگر آپ زندگی میں بہت اچھا بھی کبھی آپ نے ناول لکھا ہو اور حرم کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ ناول پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا شیطان ہے، اس کو پکڑو اور باندھ لو اس کو. اس لیے کہ یہ زندگی کے پرائیورٹیز نہیں سمجھتا، زندگی کے ترجیحات کو نہیں سمجھ رہا. میرے عزیز، ایک زمانے میں میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، تو یقین جانیے کہ وہ تکنیک ایک ہستی کو میں نے دیکھا تھا، نام لوں تو غیبت ہوتی ہے، لیکن میں اپنے ایک دوست کو لے گیا کہ یہ صاحب ہیں بہت نیک ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤں. تو میرا دوست جو ہے وہ کہنے لگا نہیں، میں ان کی بیعت نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں نے خود دیکھا ہے کہ ڈیک لگا ہوا تھا اور یہ گاڑی چلا رہے تھے، اور یہ جیسا گزرے تو یہ آتھ ہے شیشے پر رکھا ہوا تھا اور اس طرح سے رکھا ہے. تو یہ جو میرے عزیز ذہن ہیں یہ بڑے ملائم پیپر ہیں, یہ دلوں کی تختیاں جو ہیں یہ گلیز پیپر ہیں. آپ سے جو آدمی ملتا ہے, آپ کو جو دیکھتا ہے, آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا ٹھپا لگتا ہے اس کے دل میں جا کر کے, اس کے ذہن میں جا کر کے تصویر بن جاتی ہے. تو جو اہل دین ہیں ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی فعل اور ان کا کوئی عمل دین کے راستے میں حجاب بن جائے اور رکاوٹ بن جائے. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ یار, وہ کہنے لگا مجھے کوئی استاد دیجئے, معلم دیجئے تاکہ میں ان سے قرآن کی تفسیر پڑھوں. تو میں نے ان کو لاہور میں کہا کہ یہ آدمی بہت اچھا استاد ہے, اس سے پڑھو. تو آگے سے لڑکا مجھے کہتا ہے یہ شام کو میرے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے, اس سے میں کیسے پڑھوں, ہم دونوں رل کے فٹ بال کھیلتے ہیں. تو جناب علی, میری آج کی گفتگو کا لب لباوی ہے کہ سنجیدگی, متانت اور رسول اللہ علیہ السلام کے طریقوں کو درد مندی سے اپنانا اور دودھ بن کر کے نہ جینا بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور بن کر کے رہنا, اور یہ سب منزلیں مل سکتی ہیں اگر انسان خلوص سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابے داری کرے. میرا پیغام جہاں تک پہنچتا ہے میں یہ کہوں گا کہ نعت شریف ثواب ہے سننا پڑھنا, اس لیے تو حضور کی تعریف ہے. لیکن آج جو نعت پڑھنے کا ڈسکو سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے, رتے پیلے نیلے کپڑے پہن کر کے امامے اس طرح باندھنا کہ وہ تمسخر اور مزاق نظر آئے, اور لہجے میں گانوں کی سروں کو سمونا, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس لباس میں سامنے کھڑے کر کے ان سے نعتیں سننا جس سے دلوں کے اندر شہوت پیدا ہو, اور وہ بچے جو کہ عورتوں کے حکم میں ہیں, اے میرے اللہ میری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے نعت سننا تو کوئی, میں نے کہا بری چیز نہیں, ریاضت سے اچھا کام ہے. لیکن جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ جو اس کو میں بولوں گا کراچی کلچر جو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, یہ اپریشیٹیبل نہیں ہے. تم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے جس وقت وحشت اور دہشت کے ساتھ ایک گندے فرقے کو دبانا چاہا تو ان لوگوں کی تعداد اتنی بڑی ہے. تو غلط کاموں سے کسی کو دبایا نہیں جا سکتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گندے انڈے سے کبھی اچھی نسل پیدا نہیں ہو سکتی, اس سے گندگی نکلتی ہے. ہر غلطی بچے دیتی ہے اور اس سے پھر غلطیوں ہی کی صورت میں بچے پیدا ہوتے ہیں. مسٹیک کو جنم دیتی ہے, گند کو جنم دیتا ہے. تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہماری پاکیزہ راہیں جو ہیں وہ خراب ہوں, وہ گدلی ہوں, ان کو برا بلا لوگ کہیں. رجوع الی المقصد. ابن باز کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑی آج. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ہلاکت ہے جو لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ کس لیے بولتا ہے؟ لیدخک بہ القوم, مقصد اور کوئی نہیں ہوتا, تاکہ لوگ ہنسیں. وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں. جناب یہ لطیفہ اسماعیل اور یہ یقین جانے کہ مجھے اپنی تاریخ میں اس بچے کو میں بھول نہیں سکتا کہ میرے پاس ایک مہمان آئے. میرے پاس مہمان آئے تو اب ہر آدمی کی عادت اپنی ہوتی ہے. اب یہ تو پابندی نہیں لگا سکتے نا کہ فلاں قسم کا بندہ آئے اور فلاں قسم کا بندہ نہ آئے. تو بہت زور سے کاکے لگاتے تھے, بہت زور سے کاکے لگاتے تھے. تو اس بچے نے یہ کیا کہ وہ جو ریکارڈر ہوتا ہے وہ کھڑکی میں رکھ دیا تاکہ ان کے کاکے ریکارڈ کریں. اور کچھ دیر کے بعد میں دیکھا کہ آٹھ دس بچے کاکے لگا رہے ہیں ان کاکوں کو سن کر کے. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دن میں رویا. میں نے کہا کہ آپ پیپل وہ ہیں کہ جو لوگوں کو لیڈ کریں گے, آپ لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں, لوگوں پر پکتیاں کستے ہیں, لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں. جناب علی, کسی کو ہدایت دینا اور ہدایت پر پہنچانا, ٹالرنس, برداشت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چاہیے. آج جس طرح ممبر اجڑ گئے ہیں, محرابیں اجڑ گئی ہیں. آج محرابیں اور ممبر اس لیے اجڑ گئے ہیں کہ آج خطابت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کون لوگوں کو ہنساتا کتنا ہے, وہ لطیفے کتنے سناتا ہے, وہ کتنا جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے سامنے, وہ الفاظ کے تقدم تاخر سے کتنا ہیجان لوگوں میں پیدا کرتا ہے. جناب یہ چیزیں صراط مستقیم پر قائم رکھنے والی نہیں ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ, وائل للذی یحدث ویکذب لیدخک به القوم, حدیث شریف آپ کو سناؤں گا ایک اور, کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ایک درخت پر چڑھتے ہیں اور آپ کی پنڈلیوں سے چادر جس طرح سرکتی ہے تو آپ کی پنڈلیاں بہت پتلی ہوتی ہیں, بہت پتلی. تو پاس جو صحابہ ہیں ان کی ہنسی نکل جاتی ہے ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر جلال اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سرخ ڈورے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں اور آپ تاریخی لفظ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے جنت کے اندر کتنا تم سے آگے نکل جائے گا. اللہ چاہے گا ممبر پر بیٹھے جب والد ہوں گے, ہم مدرس ہوں گے, تو کسی کی کمزوریوں کا مزاق کبھی بھی نہ اترائے.
کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسا لطیفہ نہ سنا ہے.
میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ لطیفہ سنایا, وہ بھی جرمنی میں, اور اللہ سبحانہ نے مجھے اسی وقت سبق. تو جیسا لطیفہ سنایا لوگ ہنسے بھی, تو میری تقریر ختم ہوئی تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے, شاید تھا مجھے آپ سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھی. اس کے بعد اللہ کا فضل ہے آج تک میں لطیفہ نہیں سنایا, اس لیے کہ ایک معصوم آدمی نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا میں سب سے توقع رکھ سکتا ہوں لیکن میں آپ سے توقع نہیں رکھ سکتا. تو جناب علی, اندازہ لگائیے کہ آپ کیا کہنا امہ. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو امہ کا کانسیپٹ دیا تھا وہ کتنا سالڈ تھا اور قدریں کتنی مضبوط تھیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. آج ہم بہت 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 پیچھے رہ گئے. میں نے آج
کے درس کے کا آخری حصہ. اللہ اکبر. اس میں بھی ایک نصیحت ہے لیکن بات میں رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کی سناؤں. حرم شریف اور ایک دیہاتی آدمی اور ادھر مشرقی کونے پر کعبہ شریف کے ہجوم لوگوں کا, بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے. جیسے سارے اکٹھے ہوئے تو اس احرابی نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں, یہ لوگ جمع کیوں ہیں؟ اس نے کہا یہ لڑائی کرنے کے لیے جمع ہے, جھگڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جھگڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ دیکھو بیچ میں ایک ٹب پڑا ہے, تو تم نے غور سے دیکھا کہ یہ ٹب جو ہے اس میں پانی نہیں ہے, اس میں خون پڑا ہوا ہے. خون. انہوں نے کہا خون کا مقصد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آج بنو عبد الدار اور بنو عدی کے لوگ سارے جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹب خون کا بن لیا ہے اور یہ ہاتھ ڈبو ڈبو کے کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہمیں ہمارا حق نہ ملا تو ہم صدیوں لڑتے رہیں گے. اونٹ کی باریوں پر جو لوگ آپس میں لڑتے تھے اور 100 سال تک جنگ جاری رہتی تھی, جناب یہ جھگڑا کس لیے تھا؟ یہ جھگڑا اس لیے دیا تھا کہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی ہے اور حجر اسود میں اٹھا کے نصب کروں گا, میں اٹھا کے نصب کروں گا, میں اٹھا کے نصب کروں گا. تو ابن مغیرہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ چلو مشورہ دیتے ہیں, کل صبح سویرے جو آئے جو بھی آ جائے حجر اسود اپنی جگہ پر وہ نصب کرے گا. کہ دیکھو تھا کفر لیکن کفر میں بھی سادگی تھی, تھا کفر لیکن کفر میں بھی سادگی تھی. ہمارا زمانہ ہوتا تو رات کے 11 بجے ہی لینڈ بنا لیتے. ہاں جی ہم صبح صبح اٹھ کے میں جاؤں گا میں جاؤں گا, اس لیے کہ یہاں تو چینی کے وصول کے لیے اور آٹے کی بوریوں کے وصول کے لیے جناب جس طرح لینڈیں لگتی ہیں. اور علامہ صابونی سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی حرم شریف کے زبردست میراث کا استاد, تو کسی بات پر وہ مجھ سے خوش ہو گیا, تو میں اس سے خوش ہو گیا. تو کیف الحال, کیف الحال کا جس وقت تبادلہ ہوا تو وہ کہنے لگا یہ قوم شاہ صاحب اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے یہ جو کعبے کا طواف کر رہی ہے؟ میں کہا یہ قوم کبھی فتح نہیں پا سکتی. وہ کہنے لگا کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کعبے کے اندر حجر اسود کے سامنے بھی کتنی لمبی لائن انہوں نے بنائی ہوئی, کیوں بنائی ہوئی ہے انہوں نے؟ کندھوں پر چڑھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے حجر اسود تک پہنچنے کے لیے. حالانکہ ان کے رسول نے تو ان کو یہ سمجھایا تھا کہ جدھر سے ہاتھ کر کے اگر تسبیح بھی چوم لو گے تو حجر اسود ہی کو چوم لو گے. ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو یہ ایٹیکیٹ سکھائے تھے, لیکن لگتا ہے کہ ہماری گرانیاں گھستی چلی جا رہی ہیں, ہم آہستہ آہستہ انفٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہمارا اس کو دچکا لگتا چلا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا کہ کفر تھا لیکن سادگی تھی کہ انہوں نے لائن رات ہی کو نہیں بنائی, صبح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سب سے پہلے والد ہوئے, رہتے میں میرا یقین ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل کون سکتا ہے؟ ہاں جی ان سے آگے ہو کون سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام جس وقت سب سے آگے تشریف فرما ہوئے تو اب جاد چالاک تیرا آدمی تھا، اس نے قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کا فیصلہ مان لو گے، ان کا فیصلہ مان لو گے؟ تو دوسرے سرداروں نے کہا کیوں نہیں مان لیں گے، کل طے پایا تھا مان لیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری معصومیت کے ساتھ پوچھا تمہارا ماجرا کیا ہے، لڑتے کیوں ہو؟ آپ کو جس وقت بتایا گیا تو میرے پیارے صاحب رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے کندھے کی کملی اتاری اور بچھا لی اور حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور کہا ہر قبیلے کا سردار اس کے کونے کو پکڑے اٹھا لے. جس وقت اصل جگہ سے قریب آئے تو حضور نے حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر جگہ نصب کر دیا اور فتنہ و فساد کی آگ بجھ گئی. اس قصہ سنانے سے میری غرض نہیں تھی. اس وقت ابو امیہ اٹھا، ابو امیہ نے اٹھ کر کے ایک تقریر کی اور اس تقریر کے یہ الفاظ میرا آج کے درس کا آخری سبق آپ کے نام. ابو امیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہا کہ جو روشنی والا ہوتا ہے وہ روشنی دیتا ہے، جو عقل والا ہوتا ہے وہ عقل دیتا ہے. اے محمد تو عقل مند تھا تو عقل ہی تو نے عطا کی ہے. آپ مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مندی کا اعتراف ایک مشرکوں کے رئیس نے کیا. میں ذرا رک کے کہوں گا، تم زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو اسے سنو علماء، جس وقت فیصلے کرو تو عقل مندی سے کرو. سوچو گھنٹوں سوچو اور سوچنے کے بعد جس وقت فیصلہ کرو تو پھر استقامت سیکھو. غبی بن کر کے جینا کامیابی کی علامت نہیں ہوتی، ذکی بن کر کے جینا یہ انسان کی کامیابی کی علامت ہوتی ہے. تمہیں جاننا چاہیے تم جہاں رہتے ہو تمہارے اڑوس پڑوس میں کون رہتا ہے، کس طرح رہتا ہے، کن اقدار کے ساتھ رہتا ہے، کتنے ایمان کی روشنی میں رہتا ہے، اور تم اللہ کے دین کے پیغام کو کس طرح تم لوگوں کے دلوں اور روحوں میں اتار سکتے ہو. اگر یہ چیزیں ہم سیکھ لیں اور سیکھنے کے بعد کتاب اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں ہم زندگی گزارنے کا تہیا کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مددیں ہمارے شامل حال ہو سکتی ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا فیضان بھی ہماری ناؤ کو ساحل نجات پر پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.